الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. رمضان کا آخری عشرہ آج سے شروع ہو جائے گا اور آپ لوگ سب دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح یہ ایام گزرے. یہ 20 ایام گزر گئے پتہ بھی نہیں چلا. اسی طرح یہ 10 ایام اور جلدی گزر جائیں گے. اور حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, اور یہ بڑی امید کی حدیث ہے, بہت امید والی حدیث ہے, فرمایا کہ انما الاعتبار بالخواتیم, کہ دیکھو اعتبار خاتمے کا ہوتا ہے, اعتبار خاتمے کا ہوتا ہے. ایک آدمی کا رمضان اچھا نہیں گزرا, 20 دن اچھے نہیں گزرے, یہ 10 دن اچھے گزر گئے, اللہ کے ہاں پورے 30 دن اچھے ہی شمار ہوں گے, پورے 30 دن اچھے شمار ہو جائیں گے. اعتبار خاتمے کا ہے. اس کے اللہ تعالیٰ یہ دیکھیں گے کہ اس کے آخری دن بہت اچھے گزرے. اب بتائیے کتنی امید ہے اس حدیث شریف میں. اشارہ ہے کہ تمہارے 20 دن اگر نہیں گزرے صحیح تو یہ 10 دن گزار لو, ان میں محنت کر لو. وہ 20 دن جو صحیح نہیں گزر سکے یہ بھی صحیح شمار ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسے ہی ہوتا ہے. فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ, یہ معاملہ صرف اللہ کے ہاں ہوتا ہے, دنیا میں کہیں نہیں ملے گا کہ جو توبہ کر لے اس کے گزشتہ گناہوں کو بھی اللہ نیکیاں شمار کر لیں گے, اس کے گزشتہ گناہوں کی جگہ اللہ تعالیٰ نیکیاں لکھ دیں گے. یہ اللہ کے ہاں ہوتا ہے معاملہ, اور کہیں نہیں, دنیا میں نہیں ملے گا. کہیں دنیا کی عدالتیں کسی مجرم کو بری کرتی ہیں تو اس کا ریکارڈ رکھتی ہیں, یہ اس نے فلاں وقت میں یہ جرم کیا تھا. لہذا بس یہ آخری کے ایام ہے, 10 دن یا 9 دن, 10 دن بھی پکے نہیں ہیں. اگر 29 کا چاند ہوا تو صرف 9 دن ہے. یہ اگر ہم نے صحیح گزار لیے تو واللہ اس حدیث کی روح سے میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے تمام ایام جو گزشتہ ایام ہیں وہ بھی صحیح شمار ہو جائیں گے. اس لیے بس بھائی یہ 10 دن اور جلدی گزریں گے ہم ان کی قدر کر لیں, اور یہ آج سے شروع ہو رہے ہیں. اور ان ایام کے بارے میں دو وظیفے میں ذرا یاد دلائیے گا, دو وظیفے خاص ہیں جو آپ کو بتانے ہیں, وہ صرف ان ایام کے ساتھ خاص ہیں, ان 10 دنوں کے ساتھ. تو یہ اور ان 10 دنوں میں لیلۃ القدر بھی ہے جس کا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خاص طور پہ ذکر فرمایا. جب رمضان کا آپ نے تعارف کروایا, جو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور روایت ہے کہ خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخری یوم من شعبان, شعبان کے آخری دن جو ہمیں وعظ فرمایا ہے اس میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, یا ایها الناس قد اول لکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شهر. یہ رمضان کا تعارف کرایا مختصر الفاظ میں, کہ تمہارے اوپر ایک بہت عظیم بہت مبارک مہینہ اپنا سایہ ڈالنے والا ہے, اور اس مبارک مہینے میں ایک رات ہے لیلۃ القدر جس کی عبادت شہر فی لیلۃ خیر من الف شہر, ایک ہزار مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. اور روایات میں آتا ہے کہ یہ لیلۃ القدر پچھلی امتوں کو نہیں ملی, یہ صرف ہمیں اور آپ کو ملی ہے, اس امت کو ملی ہے. پچھلی امتوں کو یہ نعمت نہیں ملی, اور پچھلی امتوں کے حالات ہی کی وجہ سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو غم ہوا تھا. بعض روایات میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غور فرمایا, پہلے کی امتوں کی کئی کئی سو سال عمریں ہوتی تھیں, 400 سال, 900 سال, 700 سال تک ایک ایک آدمی کی عمر پہنچ جاتی تھی, بڑی بڑی عمریں ہوتی تھیں. اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی عمریں, اعمار امتی بین 60 و 70, میری امت کی عمریں تو 60 سے 70 سال کے درمیان ہیں. معلوم ہے جو 60 سے اوپر جا رہا ہے وہ تو بونس ہے, اس کو بونس مل رہا ہے کہ لاؤ چلو تیاری کرو, اس کو ڈھیل دی گئی ہے. حضور نے فرمایا میری امت کی عمریں 60 سے 70 سال کے درمیان ہیں. کہاں 60 سے 70 سال, کہاں 600 سال, 700 سال, 800 سال. حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا. 950 سال تو قرآن سے ثابت ہو رہا ہے حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 950 سال, ایسی عمریں ہوتی تھیں. حضور نے یہ غور کیا, ان عمروں میں 900 سال, 700 سال, 800 سال کوئی عبادت اللہ کی بندگی کے ساتھ کسی نے کی ہو, گزاری ہو یہ عمر, تو اس کا درجہ کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا. اور میری امت کی عمریں تو بہت کم ہیں, تو یہ تو ان درجوں تک پہنچ ہی نہیں سکتے جن درجوں تک پچھلی امت کی امتوں کے نیک لوگ پہنچ گئے, زیادہ عمر پانے کی وجہ سے, طویل عمر پانے کی وجہ سے. میری امت کے لوگ کہاں پہنچ سکیں گے, یہ فکر ہوئی آپ کو. اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے لاڈلے نبی کا جو یہ غم دیکھا نا, اس پر لیلۃ القدر عطا فرمائی کہ آپ غم نہ کریں, ہم یہ رات دے رہے ہیں آپ, اس رات میں عبادت کر لیں آپ کے امتی, ان سے بھی آگے بڑھ جائیں گے, ان سے بھی آگے بڑھ جائیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے یہ غم دیکھا نہیں گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم, یہ فکر تھی پچھلی امتوں تک میرے امتی کیسے پہنچیں گے, 700 سال, 900 سال, 800 سال. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ صحابہ کو فکر ہوئی تھی, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر فرمایا جس نے 1000 مہینوں تک جہاد کیا, 1000 مہینے تک جہاد کیا, اتنا طویل عرصہ اس نے اللہ کے راستے میں جہاد میں گزارا. صحابہ کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ شخص جس نے 1000 مہینے تک جہاد کیا ہو, تو ہم تو بدر کا مارے کا ایک دن میں ختم ہو گیا, احد کا مارے کا ایک دن میں ختم, ہم تو ایک آدھ دن میں لڑائی لڑتے ہیں ختم ہو جاتا ہے, اور کچھ سفر کے ایام ہوتے ہیں بس یہ ہوتے ہیں. 1000 مہینے تک, تو اس کو کتنا بڑا درجہ ملا ہوگا, اور ہم اس درجے پر کیسے پہنچیں گے. اس پر حضرت حضرت صحابہ نے اس پر یہ اپنا غم پیش کیا, تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سورۃ القدر لے کر نازل ہوئے. اور بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 4 انبیاء علیہ السلام کا ذکر فرمایا, حضرت ایوب علیہ السلام, حضرت زکریا علیہ السلام, حضرت حزقیل علیہ السلام, اور حضرت یوشع علیہ السلام. یہ چاروں نبی ہیں, انہوں نے 80-80 سال تک اللہ کی اس طرح عبادت کی کہ ایک لمحے اللہ کو ناراض نہیں کیا. 80 سال تک چاروں کی عبادت, 80-80 سال تک ایسی عبادت کہ ایک لمحہ اللہ کو ناراض نہیں کیا. صحابہ کو اس پر تعجب ہوا تو سورۃ القدر نازل ہوئی کہ بھائی تم اس رات کی قدر کر لو, بس انشاءاللہ تم انہی درجوں کو پہنچ جانی. انبیاء کے درجوں کو تو نہیں پہنچ سکتے, لیکن جو امتی ہیں جنہوں نے لمبی عمریں پائیں اور عبادتیں کی, ان سے تم یا تو ان کے برابر پہنچو یا آگے ان سے بھی آگے بڑھ جاؤ گے, بشرطے کہ ان کی ان لمحات کی قدر کر لیں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان. لیلۃ القدر کو تلاش کرو رمضان کے آخری عشرے میں, اور آخری عشرے کی بھی تاق راتوں میں. ایک روایت میں فرمایا تاق راتوں کا ذکر ہے, فی الوتر تاق راتوں میں, آخری عشرے کی تاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو. اور یہ بڑا آسان ہے, کوئی آج کل تو ویسے ہی لوگ رات کو, راتیں چھوٹی ہیں, لوگ رات کو جاگتے ہیں, بس جاگنے تو ہے, عبادت کر لیں, کچھ اللہ اللہ کر لیں. اس مہینے کی جو عبادت ہے وہ فرمایا لیلۃ القدر, اور انداز کیا اختیار فرمایا, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. یہ قرآن جس کے بارے میں حضور نے فرمایا ہر قوم کے لیے کوئی افتخار کی چیز ہوتی ہے جو دوسری قوم کے پاس نہیں ہوتی. کوئی قوم, ہر قوم کوئی افتخار کرتی ہے کسی چیز سے, فخر کرتی ہے. میری امت کی رونق اور افتخار قرآن کریم ہے. حضور نے فرمایا میری امت کی رونق اور افتخار کی چیز جس سے میری امت کو فخر کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس ایسی چیز ہے جو کسی کے پاس نہیں ہے, وہ قرآن ہے. اس پر کرنا چاہیے میری امت. تو اس قرآن کو اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر میں نازل فرمایا, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. یہ پورا قرآن کریم ایک رات میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر ایک رات میں نازل ہوا. اور پھر 23 سال کے عرصے میں تھوڑے تھوڑا نازل ہوتا رہا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, آگے جو فرمایا حضور کو کہا جا رہا ہے, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, ان سے زیادہ سمجھدار کون ہوگا, ان سے زیادہ نظر رکھنے والا کون ہوگا, حضور سے کیا الفاظ کہے جا رہے ہیں. وما ادراک ما لیلۃ القدر, آپ کو کیا پتا لیلۃ القدر کیا ہے. جب حضور سے یہ کہا جا رہا ہے, آپ کو پتا بھی, یا یوں سمجھے آپ کو پتا بھی ہے لیلۃ القدر کیا ہے, یا آپ کو کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے. جب حضور سے یہ کہا جا رہا ہو تو آپ سمجھ لیں کیا عظمت ہوگی اس رات کی. تو سمجھانے کے لیے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شهر, لیلۃ القدر کی عبادت 1000 مہینوں سے افضل ہے. اس وقت یہ وہ وقت تھا جو 1000 تک گنتی جانتا ہوتا تھا, اس کو بہت بڑا سمجھا جاتا تھا, یہ بہت قابل آدمی ہے, اس کو 1000 تک گنتی آتی ہے. پڑھنے لکھنے کا دور نہیں تھا, جو 1000 تک گنتی آتی تھی. ایک صحابی کو کے حصے میں ایک باندی آئی, وہ اپنے قبیلے کی شہزادی تھی, سردار کی بیٹی تھی. انہوں نے کہا تم مجھے آزاد کر دو, کتنے پیسے چاہیے, وہ میں تمہیں دے دوں گی, تم مجھے آزاد کر دو. انہوں نے پیسے بتائے, وہ بہت کم تھے, انہوں نے فوراً انتظام کر کے دے دیا, انہوں نے آزاد کر دیا. ان سے کہا یار یہ تو کسی نے ان سے کہا یہ تو شہزادی تھی, تم زیادہ پیسے مانگتے. کہنے لگے اس سے زیادہ مجھے گنتی نہیں آتی تھی. اتنی سادگی تھی, اتنی سادگی, ایسا دور تھا. تو وہ 1000 تک جو گنتی جانتا ہوتا تھا اسے بہت بڑا سمجھا جاتا تھا, اس کو 1000 تک گنتی آتی ہے. تو اس کو فرمایا لیلۃ القدر، اس لیے سمجھانے کے لیے تم جہاں تک تمہاری پہنچ ہے نا یہ اس سے بھی زیادہ ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شهر، اس کی جو عبادت ہے وہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی بہتر ہے، 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی بہتر ہے، خیر من الف شهر. تنزل الملائکہ والروح فیہا، اس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں اور روح نازل ہوتے ہیں. راجح قول کے مطابق روح سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے جو خاص طور پر اترتے ہیں اس رات میں امت محمدیہ کے کارناموں کو دیکھنے کے لیے، کہ کیسے لوگ عبادت کر رہے ہیں، کیسے لوگ مسجدوں میں جمع ہیں، کس طرح اللہ اللہ کر رہے ہیں، کس طرح دعائیں کر رہے ہیں، اس کو دیکھنے کے لیے. نزل جبرائیل فی کبکبت من الملائکہ، ایک روایت میں یہ الفاظ آتے ہیں، فرشتوں کی ایک بڑی جماعت کے ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام اترتے ہیں. یصلون علی کل قاعد وقائم یذکر اللہ عز وجل، ہر اس آدمی پر جو بیٹھا ہوا ہو یا کھڑا ہوا ہو اللہ کی عبادت کر رہا ہو اس پر رحمتیں بھیجتے ہیں، اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں. یہ بڑی عظیم رات ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، اپنے رب کے حکم سے اترتے ہیں، اور یہ ایک فرشتوں کی جماعت آتی ہے دوسری جاتی ہے، ایک آتی ہے دوسری جاتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے وہ امت محمد. دیکھو ایک روایت میں آتا ہے نا کہ تفاخر فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ، تم نے اعتراض کیا تھا نا کہ اتجعلوا فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، آپ اس انسان کو بنا رہے ہیں دنیا میں بھیج رہے ہیں جو دنیا میں جا کے فساد کرے گا، خون بہائے گا، ویسفک الدماء، اور آپ کی عبادت کے لیے تو ہم کافی ہیں. ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا قال انی اعلم ما لا تعلمون، میں جو جانتا ہوں اے فرشتو تم نہیں جانتے، جس چیز پر میری نظر ہے وہ تم نہیں جانتے. تو وہ جو اعتراض کیا تھا اس پر اس کی معذرت، محدثین فرماتے ہیں اس کی معذرت کے لیے اترتے ہیں فرشتے کہ ہاں ہاں بھائی ہمارا اعتراض غلط تھا، ہم نے اعتراض غلط کیا تھا، دیکھو کتنا ایسی عبادت کر رہے ہیں، بہت بڑا مجمع مسجدوں میں اعتکاف کرتا ہے، بہت بڑا مجمع اپنے گھروں میں یا مسجدوں میں عبادت کرتا ہے، وہ کہتے ہیں دیکھو یہ ہم نے کتنا یہ اعتراض کیا تھا، ہم نے صحیح نہیں کیا تھا، یہ تو عبادت کر رہے ہیں، یہ تو تراویح پڑھ رہے ہیں، یہ تو اللہ کے راستے میں پیسے خرچ کر رہے ہیں. اور ساری رات یہ سلسلہ جاری رہتا ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، فجر طلوع فجر تک یہ رحمت کا سلسلہ جاری رہتا ہے. اب تو میں کیا عرض کروں، بعض روایات میں آتا ہے نا کہ اس رات میں شہاب ثاقب نہیں مارے جاتے، وہ جو غیب کی خبریں لینے کے لیے شیاطین جاتے ہیں اوپر کہ کچھ ہمیں بھی مل جائے، فرشتوں کو جو ہدایات دی جا رہی ہیں کچھ ہمیں بھی مل جائے، کچھ ہمیں پتہ چل جائے، اس رات میں ان کو گرز نہیں مارے جاتے. یہ جو گرز مارے جاتے ہیں یہ شہاب ثاقب آپ دیکھیں، یہاں تو کراچی میں نظر نہیں آتا، گاؤں دیہات میں آپ جائیں گے رات گزارے ہیں وہاں پہ رات کو تہجد کے وقت عام طور پہ شہاب ثاقب نظر آئیں گے، ایک ستارہ ٹوٹتا ہوا جائے گا نظر آئے گا. یہ اصل میں حدیث میں آتا ہے یہ شہاب ثاقب ہیں، فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، قرآن میں بھی ہے کہ یہ غیب کی خبریں لینے پہنچتے ہیں شیاطین، ان کو گرز مارے جاتے ہیں، یہ شہاب ثاقب ہیں. اس رات کے اندر یہ شہاب ثاقب نہیں ہوتے، نہیں مارے جاتے. اور یہ جو ہمارے فلکیات کے ماہرین ہیں ایسٹرونومی والے، انہوں نے پتہ چلا لیا کہ یہ ایک رات ایسی آتی ہے اس میں نہیں مارے جاتے، انہوں نے پتہ چلا لیا لیلۃ القدر کا. بہت سے ہمارے بزرگوں نے بھی، ایک بزرگ فرماتے ہیں میں نے سمندر کے پانی سے غسل کیا لیلۃ القدر میں، تو سمندر کا پانی میٹھا تھا، خدا کی قسم سمندر کا پانی میٹھا تھا، سورج، ایک بات مشائخ نے لکھا ہے سورج بے نور طلوع ہوتا ہے ٹکیا کی طرح، بہت سی علامات ہیں، ایک خاص طمانینت اور سکون اس میں نازل ہوتا ہے، درخت شجر حجر سب اس رات میں سجدہ کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یہ بڑی عظیم رات ہے. اور عشاق کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ رات کو ہی ہوتی ہیں، عشق و محبت کی باتیں رات کو ہی ہوتی ہیں، اللہ نے یہ رات دی ہے. وہ میواتی لوگ کہا کرتے تھے وہاں ہندوستان میں، شب درمیان رب مہربان، شب درمیان رب مہربان. حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا تھا اپنے بیٹوں سے، قالوا یا ابانا استغفر لنا ربنا انا کنا خاطئین، اپنے رب سے ہمارے لیے مغفرت مانگیے، معافی مانگ لیجیے، ہم نے واقعی خطا کی. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا سوف استغفر لکم ربی، بہت ان قریب میں تمہارے رب سے تمہارے لیے مغفرت مانگوں گا. وہ کیا مراد؟ اس وقت ہاتھ نہیں اٹھائے، فرمایا ہاں ان قریب مانگوں گا، مراد رات کا وقت تھا، تہجد کا وقت تھا. تو یہ رات بڑی، یہ جو راز و نیاز کی باتیں یہ رات کو ہی ہوتی ہیں، راز و نیاز کی باتوں کے لیے رات کا ہی انتخاب کیا جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ راز و نیاز کی باتوں کے لیے یہ راتیں دے دی ہیں لیلۃ القدر کی. اور اب تو راتیں ویسی چھوٹی ہیں، اور اللہ تعالی نے رات کا معاملہ بہت آسان فرمایا ہے. اگر کسی سے رات کو عبادت نہ ہو تو مغرب سے عشاء تک عبادت کر لے، مغرب سے عشاء تک عبادت کر لے. سورج ڈوبتے ہی رات شروع ہو جاتی ہے، جیسی سورج غروب ہوا رات شروع ہو گئی. لہذا کسی نے اگر مغرب سے عشاء تک عبادت کر لی، اس نے بھی لیلۃ القدر میں عبادت کر لی. ہاں وہ رات کو جا کے سو گیا ہو گھر پہ، مغرب سے عشاء اس نے عبادت کر لی تو لیلۃ القدر کو پا لیا. دیکھیے آسان ہے یا نہیں ہے، یہ تو سب کر سکتے ہیں، مسجد میں نہ ہو گھر میں جا کے کچھ اللہ اللہ کر لیں، مغرب سے عشاء تک آپ عبادت کر لیجئے، کیونکہ مغرب سے رات شروع ہو جاتی ہے شرعی طور پر. ہماری رات تو ہوتی ہے 2 بجے شروع کراچی والوں کی، ہمارا دن شروع ہوتا ہے دن میں 2 بجے اور رات شروع ہوتی ہے رات کو 2 بجے. ہماری بات نہیں ہو رہی، یہ ہو رہی ہے بات شریعت کی. اللہ تعالیٰ کے یہاں رات کا آغاز مغرب سے ہو جاتا ہے، بس مغرب سے عشاء مخصوص کر لیجئے آپ ان دنوں میں، عبادت کر لیں، کچھ اللہ اللہ کر لیں، اور ساری عبادت تھوڑی تھوڑی کر لیں، تھوڑی سی تسبیح کر لیں سبحان اللہ سبحان اللہ، تھوڑی سی تحمید الحمدللہ، تھوڑی سی تحلیل لا الہ الا اللہ، اور تھوڑی سی تکبیر اللہ اکبر. یہ پوری، یہ چاروں تکبیریں، یہ چار بڑی عبادتیں ہیں جو سوم کلمے میں آ گئیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس میں آ گئیں، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ چوتھی حوقلہ آ گئی، یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے. یہ 5 چیزیں اس میں آ گئیں سوم کلمے میں. تھوڑا سا ایک تسبیح اس کی پڑھ لیں، کیا مشکل ہے. اور تلاوت، کچھ پارے تلاوت کر لیں، کچھ نہیں تو کچھ، ایک پارا کر لیں، 2 پارے کر لیں. تلاوت، درود شریف، استغفار اور دعا، 5 چیزیں وہ ہو گئیں. اب یہ 5 چیزیں اور عرض کر رہا ہوں، تلاوت، درود شریف، استغفار اور دعا، یہ 4 چیزیں اور آ گئیں. کچھ تلاوت کر لیجئے، کچھ درود شریف پڑھ لیجئے اور استغفار کر لیجئے، استغفر اللہ ہی پڑھنے ہوں، اور دعا کر لیجئے، کچھ اللہ سے اپنے لیے مانگ لیجئے، امت کے لیے مانگ لیجئے. 5 اور 4 9 چیزیں ہو گئیں. اور ایک چیز اور ہے، صدقہ، اللہ کے راستے میں پیسے خرچ کرنا. ہم سے لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی پیسہ کہاں دیں، زکات کہاں دیں، صدقات کہاں دیں. میں کہتا ہوں بھائی، میں نے جو کچھ ہمارے تو زندگی مدرسے میں گزر رہی ہے، میں نے کوئی ایسا پہلو نہیں دیکھا جو دینی مدارس سے زیادہ اچھا ہو، کہ اس کے اندر ایک غریب کی اعانت بھی ہو گئی اور ایک علم دین کی مدد بھی ہو گئی کیونکہ وہ علم دین حاصل کر رہا ہے تو علم دین کی بھی تائید ہو گئی، اس کی تقویت پہنچی، اور پھر وہ جو خدمت کرے گا جا کر اپنے علاقوں میں جا کر خدمت کرتے ہیں، وہ میں تھر گیا ایک دفعہ تھر. ہمارے حضرت محتمین صاحب مدظ علوم بہت سے بچوں کو انہوں نے عالم بنا دیا، غریب نادار بچوں کو. وہ تھر میں جو خاص مکانات ہوتے ہیں گول سے گھاس کی چھپر ہوتا ہے اور نیچے وہ گول سے گھر ہوتے ہیں بالکل، وہاں وہ رہتا تھا اور حضرت اس کو 2000-3000 روپے مہینہ دیتے تھے. اب تو ماشاءاللہ وہ اپنے اس جھوپڑی میں وہ رہنے والا ہے، اس کا گھر میں نے خود دیکھا، وہاں جا کے ہم نے کھانا کھایا. حضرت اس کو 2000-3000 روپے مہینہ دیتے تھے اس کا گزارا، اب وہ جا کے وہاں کام کر رہا ہے، تھر میں جا کے تھر کے علاقے میں کام کر رہا ہے، لوگوں کو اس کو لوگوں سے فائدہ ہو رہا ہے، لوگوں کو اس سے بہت فائدہ ہو رہا ہے. ایسے ایسے لوگ ہیں، حضرت نے ان کو ترغیب دے کر، کچھ پیسے دے کر، ماہانہ دے کر ان کو بنا دیا کچھ، اور اب اور بہت سے ایسے ہیں جو بن رہے ہیں، ابھی یہاں ہیں، موجود ہیں. بہت سے ایسے ہیں اپنے گاؤں دیہات میں جا کے کام کرتے ہیں جہاں دین کے کوئی نقشے نہیں تھے، اب الحمدللہ بہت باہر آئی ہوئی ہے. تو میں کہتا ہوں بھائی، یہ ایک تو غریب کی اعانت بھی ہوئی، دین کی بھی مدد ہوئی، اور پھر وہ جو جا کر وہ کام کرے گا، یہ ایک صدقہ جاریہ ہوا. تو بھائی یہ دینی مدارس سے اچھا کام تھا. اور پھر یہ مسجد کا مصرف ہے، مسجد بن رہی ہے، یہ تو اللہ نے موقع دیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیے ہیں، ڈھونڈنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، موقع سامنے ہے الحمدللہ. کوئی ایسا لیجئے، آپ حصہ لیجئے، رسید کٹوائیے اور حصہ لیجئے. تو لوگ پوچھتے ہیں، میں تو یہی کہتا ہوں کہ بھائی اگر کوئی رشتہ دار ہے، پہلے یہ دیکھ لیں رشتہ دار ہے پڑوس میں، اور رشتہ داروں میں کوئی مستحق ہے تو اس کا حق پہلے، اور اگر کوئی رشتہ داروں میں پڑوس میں کوئی ایسا نہیں ہے جو مستحق ہو، بس پھر دینی مدارس ہے، اس سے اچھا کوئی آپ کے پیسے کا مصرف نہیں ہے. تو ایک صدقہ، اس رات کے اندر صدقے کا بھی اہتمام کریں. یہ وہ عبادتیں ہیں، اور کچھ نماز نوافل پڑھ لیں، یہ 10 چیزیں ہو گئیں، نوافل بھی پڑھ، یہ 10 چیزیں ہو گئیں. یعنی اگر ہم نے یہ کر لی تو ہر عبادت میں تھوڑا تھوڑا حصہ ہمارا ہو گیا. اس رات میں ہر عبادت کر لی ہم نے، ہر عبادت اللہ کا شکر ہے یہ ہو جائے گی. بس یہ آج سے یہ راتیں شروع ہو رہی ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا تھا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے، کہ بڑے عجیب انداز سے پوچھا، کیونکہ وہ محبوبہ تھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ارائیت ان علمت ای لیلۃ لیلۃ القدر ما اقول فیہا، ذرا بتائیے تو صحیح. ارائیت کا مطلب ہے ذرا بتائیے تو صحیح، کہ میں اگر یہ جان لوں کہ کون سی رات لیلۃ القدر ہے تو میں کیا کہوں، اس رات میں کیا کہوں، یعنی دعا کیا کروں. یہ بہت بڑا احسان ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امت پر. بہت ویسے تو بہت سے احسانات ہیں، ایک احسان یہ بھی ہے. ذرا بتائیے تو صحیح کہ اگر میں یہ جان لوں کہ کون سی رات لیلۃ القدر ہے، مجھے پتہ چل جائے تو میں کیا کہوں، ما اقول فیہا، اس رات میں کیا کہوں. تو حضور نے فرمایا، قولی اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی. تم یوں کہو عائشہ، یوں کہو کہ اے اللہ، اللہم انکا عفو، آپ بہت زیادہ عفو، جو ہے نا عفو، یہ ہوگا جو انتہائی مبالغہ ہے اس میں. دیکھیں، ایک تو ہے غافر، گناہ کو بخشنے والا، ایک ہے غفار، یہ بھی قرآن میں آیا، غافر الذنب وقابل التوب، اور ایک ہے غفار، استغفروا ربکم انہ کان غفارا. یہ اور زیادہ بہت زیادہ گناہوں کو بخشنے والا، اور ایک ہے غفور، اور یہ غفور زیادہ ہے. غافر بھی آیا ہے قرآن میں، یہ صرف ایک مرتبہ آیا ہے، غفار بھی آیا ہے اور غفور بھی آیا ہے. غفور کے معنی غافر کے معنی بخشنے والا، غفار کے معنی بہت زیادہ بخشنے والا، غفور کے معنی بہت ہی زیادہ بخشنے والا. تو یہاں پر بھی عفو ہے نا، غفور کے وزن پر ہی ہے، بہت ہی زیادہ معاف کرنے والا، یہ لفظ استعمال کیا، بہت ہی زیادہ معاف کرنے والا. ایک ہے معاف کرنے والا، ایک ہے بہت زیادہ معاف کرنے والا، ایک ہے بہت ہی زیادہ معاف کرنے والا. یہ ہے عفو کا لفظ. اب کچھ سمجھ میں آیا ہوگا شاید آپ کی، اس میں مبالغہ زیادہ ہے عفو میں. اللہم انکا عفون، اے اللہ آپ بہت ہی زیادہ معاف کرنے والے ہیں. اور اگر کوئی بہت ہی زیادہ کوئی کام کر، ایک ہی کام کو بہت ہی زیادہ کر رہا ہو، بہت ہی زیادہ کر رہا ہو، تو اس کو اکتاہٹ ہو جاتی ہے. تو حضور نے یہ بھی لگا دیا تحب العفو، آپ کسی کو یہ معافی کا کام آپ بہت ہی زیادہ کرتے ہیں لیکن آپ اکتاتے بھی نہیں ہیں معاف کرنے سے. تحب العفو، آپ محبت کرتے ہیں معاف کرنے سے، آپ کو معاف کرنا پھر بھی پسند رہتا ہے، اکتاتے نہیں ہیں. تحب العفو. اور پھر فائے تعقیبیہ لگائے، فاعفو عنی میں فائے تعقیبیہ ہے، اس کا مطلب ہے جلدی سے مجھے معاف کر دیجئے، بس جلدی سے. بس اس کا فارسی میں ترجمہ ہوتا ہے بس، اس فائے تعقیبیہ کا بس کا مطلب یہ جلدی سے، پیچھے سے جلدی سے لے آئیے کسی چیز کو، یعنی بس کے معنی ہوتے ہیں پیچھے، یعنی جیسے ہی میں یہ کہوں ویسے ہی ہو جائے کام، تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے. فاعفو عنی فائے تعقیبیہ ہے، یہ عربی میں اس کو فائے تعقیبیہ کہتے ہیں، بس جلدی سے میری مغفرت مجھے معاف کر دیجیے. یا ہمارے حضرت والا رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے آپ بہت زیادہ معاف فرمانے والے ہیں، معافی سے آپ اکتاتے بھی نہیں، پھر بھی آپ کو معاف کرنا پسند ہی رہتا ہے، محبت رہتی ہے آپ کو معاف کرنے سے. بس جلدی سے اپنا پسندیدہ مشغلہ، یعنی معاف کرنے کا پسندیدہ مشغلہ ہم پر بھی جاری فرما دیجئے. یہ معاف کرنا آپ کا پسندیدہ مشغلہ ہے، اس پسندیدہ مشغلے کو جلدی سے فائے تعقیبیہ کے ساتھ ہے، جلدی سے ہم پر بھی جاری فرما دیجئے. اور بعض روایات میں ایک لفظ کا اور اضافہ ہے، اللہم انکا عفوون کریمون تحب العفو فاعفو عنی. کریم، یہ کریم کا لفظ اور اضافہ کیا گیا ہے، یہ کریم، یہ بھی بہت یہ کریم کا لفظ جو ہے نا، یہ بہت زیادہ عطا فرمانے والا، سخی کے معنوں میں آتا ہے، بزرگی کے معنوں میں آتا ہے، بہت زیادہ عطا کرنے والا. تو یہ دعا ہے، اللہم انکا عفوون تحب العفو فاعفو عنا، فاعفو عنا کے ساتھ کر لیں تو زیادہ اچھا ہے، تاکہ پوری امت کو شریک کر لیں. اللہم انکا عفوون تحب العفو فاعفو عنا، بس یہ الفاظ ہیں. اور ہے بھی دعا بھی چھوٹی سی ہے، یہ لیلۃ القدر کا خاص وظیفہ ہے. اور دوسرا وظیفہ جو ان ایام کے ساتھ ضروری ہے ہمارے لیے، یہ حدیث میں نہیں آیا، یہ بھی میں بتا دوں، حدیث میں نہیں ہے، قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان والوں کی صفات بیان فرمائی ہیں سورہ فرقان کی. سورہ فرقان کی جو یہ آخری آیات ہیں، یہ ایمان والوں کی صفات اللہ نے بیان فرمائی ہیں. وہ ایمان والے جن سے اللہ کو محبت ہے، اللہ کو ان سے محبت ہو گئی، وہ کتنے عظیم لوگ ہوں گے جن سے اللہ کو محبت ہے، ان کی صفات اللہ نے بیان فرمائی ہیں. ان میں ایک صفت ان کی یہ بیان فرمائی ہے کہ وہ ان الفاظ میں دعا کرتے ہیں، والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. یہ ایمان والے وہ ہیں جو ان الفاظ میں دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، اے ہمارے رب، ہمارے اوپر سے جہنم کا عذاب ہٹا دیجئے. ان عذابها کان غراما، غرام کا جو لفظ ہے نا، غرام لغت میں اس کے معنی آتے ہیں لازمی اور دائمی عذاب کے، لازمی اور دائمی عذاب کے معنوں میں آتا ہے غرام. ان عذابها کان غراما، یعنی جہنم کا عذاب گناہگاروں پر لازم ہونے والا ہے اور ہمیشہ. بعض لوگ ایسے ہوں گے جو کفر کے ساتھ چلے گئے تو ان پر تو ہمیشہ کا عذاب ہے. ان عذابها کان غراما، یا سخت پکڑنے والا عذاب ہے. یہ مومنین کی صفات میں یہ بیان کیا، جن لوگوں سے اللہ کو محبت ہے ان کی یہ عادت ہے کہ وہ ان الفاظ میں دعا کرتے ہیں. اور حضور نے فرمایا کہ وَهُوَ شَعْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ، یہ وہ مہینہ ہے جس کا اول حصہ رحمت ہے، وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةً، اس کا درمیانی حصہ مغفرت ہے. یہ دو عشرے تو تقریباً، پہلا عشرہ تو گزر چکا، دوسرا عشرہ آج ختم ہو جائے گا مغفرت کا عشرہ. اور آگے فرمایا وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، یہ جو آخری عشرہ ہے یہ جہنم سے خلاصی، جہنم سے آزادی کا ہے. وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے. جب جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے یہ اب شروع ہونے والا ہے، تو جہنم سے آزادی کی دعا قرآن میں ہے، ایمان والوں کی صفات بیان کی گئی ان میں ہے کہ اللہ کو یہ چیز بہت پسند آئی. قرآن میں نقل کیا جانا دلیل ہے پسندیدگی کی، اور پسندیدگی دلیل ہے قبولیت کی. ان ایمان والوں کے یہ الفاظ اللہ نے قرآن میں نقل کیے دلیل ہے کہ یہ الفاظ اللہ کو پسند آئے، اور پسند آنا دلیل ہے قبولیت کی. لہذا ان ایام میں ہم ان الفاظ میں دعا کر لیں. یہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 65 ہے، آیت نمبر 65، اس کو آپ دیکھ لیجئے، جس کو یہ یاد نہ ہو آیت نمبر 65 دیکھ لیں، سورہ فرقان 12 نمبر 19 آیت نمبر 65. والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما، یہ 65 نمبر آیت ہے. بس یہاں والذین یقولون کو ہٹا دیں، ربنا سے شروع کریں، یہ آیت یہاں سے، یہ دعا یہاں سے شروع ہوتی ہے. ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، اے اللہ ہم سے جہنم کے عذاب کو ہٹا دیجئے. اب یہ جہنم سے آزادی کا عشرہ شروع ہو رہا ہے، اس لیے یہ اس دعا کا خاص اہتمام کیا جائے. ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے اللہ جہنم کے عذاب کو ہم سے ہٹا دیجئے. ربنا اصرف، یہ جمع کے صیغے کے ساتھ، پوری امت سے ہٹا دیجئے جہنم کے عذاب، آپ کے لیے کیا مشکل ہے. ان عذابها کان غراما، جہنم کا عذاب بہت ہی لازمی اور دائمی ہے. انہا ساءت مستقرا ومقاما، بے شک جہنم بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، اور بہت بری اقامت کی جگہ ہے، ٹھہرنے کی جگہ ہے، بہت بری ٹھہرنے کی جگہ ہے، بہت برا ٹھکانہ ہے. بس یہ دعا ہے، اس دعا کا خاص اہتمام کیا جائے. یہ حدیث میں تو نہیں آیا، لیکن یہ جہنم، حضور نے فرمایا یہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے، اور جہنم سے آزادی کے لیے اس سے بہتر الفاظ نہیں ہوں گے جو قرآن میں آئے ہیں اور مومنین کی صفات میں بیان کیے گئے. ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما، بس یہ دو وظیفے ان دنوں کے ساتھ خاص ہیں، اور وہ جو پہلے میں نے عرض کیے تھے وہ بھی ہیں اپنی جگہ. اللهم سلمنی لرمضان وسلم رمضان لی وسلم لی متقبلا، اس کو بھی پڑھتے رہیں. لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اسألک الجنہ واعوذ بک من النار، یہ وظیفہ بھی پڑھتے رہیں، یہ بھی خاص وظیفے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو باقی ایام بچ گئے ہیں اللہ تعالی ہم ان کی قدردانی ہم سب کو نصیب فرمائے.